Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد هيا على الفلاح هيا على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
یہ سورۃ انعام کی آیتیں آیات ہیں 152 سے 153 154 تک. ترجمان کا یہ ہے کہ تو کہہ دے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے, یعنی یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, اور لازم کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ, اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی, اور تم بے حیائیوں کے جو ان میں ظاہر ہوں اور جو اندر چھپی ہوئی ہوں دونوں کے قریب نہ پھٹکو. اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، یہی ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، اور سوائے ایسے طریق کے جو بہت اچھا ہو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل سے کام لو خواہ کوئی قریبی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، یہ وہ امر ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستہ سے ہٹا دیں گی، یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گزشتہ خطبے میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اس لحاظ سے قرآن کریم کا اور رمضان کے مہینے کا ایک خاص تعلق ہے، لیکن اس تعلق کا فائدہ تبھی ہے جب ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے احکامات پر غور کریں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، ورنہ جس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل ہوا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا، انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا، تا شرعی حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو اور پھر با خدا انسان بنانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے، چنانچہ اہدن الصراط میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان صراط الذین انعمت علیہم میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں، جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشو و نما نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے، اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشو و نما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں، ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ بس اگر حق قرآن کریم کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جائے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ ہو تو عملی طور پر بھی ایک نمایاں تبدیلی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اعلیٰ اخلاقی قدریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وحشیانہ حالت سے نکل کر ایسا شخص جس نے قرآنی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کیا ہو مہذب اور باخدا انسان بنتا ہے، اور باخدا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خدا تعالیٰ سے ایک خاص اور سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شجرہ طیبہ کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلحہ ثابت و فروحہ فی السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی ہے، فرمایا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ ایمان جو ہے وہ بطور تخم اور شجر کے ہے، اور اعمال جو ہیں وہ آپاشی کے بجائے ہیں، یعنی آپاشی کی جگہ ہیں، اعمال ایسے ہیں جس طرح کے پانی دیا جائے پودے کو۔ قرآن شریف میں کسان کی فرمایا، قرآن شریف میں کسان کی مثال ہے کہ جیسا وہ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے، ایسا ہی ویسا ہی یہ ایمان کی تخم ریزی ہے، وہاں آپ پاشی ہے، یہاں اعمال۔ فرمایا پس یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے، یعنی اس میں پانی اور نہریں نہ ہوں، دریا نہ ہوں، جو درخت لگایا جاتا ہے، اگر فرمایا جو درخت لگایا جاتا ہے اگر مالک اس کی آپاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے، والذین جاہدوا فینا، یعنی تم ہلکے کام پر نہ رہو، بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا شروع میں کہ تمہارا قرآن شریف جو ہے اس پر جو تمہیں بنانا چاہتا ہے وہ اس وقت بن سکتے ہو جب شرعی حدود جو لگائی ہیں، قرآن کریم جو احکامات دیے ہیں، ان کو مرحلہ وار اپنے اوپر لاگو کرو، اور اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ آرام سے نہیں ہو جاتا، یہ اس کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ بس جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ یا قرآن کریم کا اس مہینے میں نزول کا اس صورت میں فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے یا ہمیں فائدہ دے گا جب ہم اس کے احکامات کو اپنے اعمال کا حصہ بنائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، اس راستے میں مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈال کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں، تبھی ہم قرآن کریم کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھنے والے ہو سکتے ہیں۔ بس یہ رمضان جہاں ہمیں مجاہدات کی طرف توجہ دلاتا ہے، بہت سارے مجاہدات ہیں جو ظاہری طور پر ہم کرتے ہیں، کھانے پینے سے روکنا ہے اور بعض جائز کاموں سے روکنا ہے، وہاں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف ایک خاص توجہ دے رہے ہیں، تو پھر ان احکامات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ وہ سرسبز شاخیں بن جائیں جن کا آسمان سے تعلق ہوتا ہے، جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، جن کی دعائیں خدا تعالیٰ سنتا ہے، اپنے ایمان کی جڑیں مضبوط کریں، اپنے اعمال کو وہ سرسبز شاخیں بنائیں جو آسمان تک پہنچتی ہیں، تاکہ ہماری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی چلی جائیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی خدا تعالیٰ نے چند باتوں کی طرف، چند احکامات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان احکامات میں سے چند احکامات ان دو تین آیات میں بیان ہوئے ہیں جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں، تقویٰ پر چلانے والے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے ترجمے میں پڑھ کے سنا دیا تھا، ہر ایک پر واضح ہو گیا ہوگا کہ کیا احکامات ہیں۔ یاد دہانی کے دوبارہ بتا دیتا ہوں، فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا انتہائی اہم چیز ہے، اس کو کبھی نہ بھولو، اور بدسلوکی تم پر حرام ہے. تیسری بات یہ کہ رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. پھر یہ کہ مخفی اور ظاہر ہر قسم کی بے حیائیوں سے بچو, بلکہ ان کے قریب بھی نہیں جانا. پانچویں بات یہ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے جائز قرار دے دیا ہو, اور اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں کیا کس طرح جائز ہے. پھر فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ساتویں بات یہ کہ بلوغت کو پہنچ جائیں جب یہ لوگ تو پھر ان کے مال انہیں لٹا دو, پھر کوئی بہانے نہ ہوں. آٹھویں بات یہ کہ ماپ تول میں انصاف کرو. پھر یہ کہ ہر حالت میں عدل سے کام لو, کوئی عزیز داری کوئی قرابت داری تمہیں عدل سے نہ روکے, انصاف سے نہ روکے. دسویں بات یہ کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو, جو عہد تم نے کیے ہیں ان کو پورا کرو. اور پھر یہ کہ ہر حالت میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ. تو یہ وہ خاص اہم باتیں ہیں اور پھر ان کی جزیات ہیں. ان باتوں پر چل کر انسان تقویٰ کی راہوں پر چلنے والا کہلا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا کہلا سکتا ہے. سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے جس بات کی توجہ دلائی ہے, بلکہ حکم دیا کہ یہ کبھی تم سے سرزد نہ ہو ایسی بات, یہ تم پر حرام ہے کہ خدا تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہراؤ. اس ہستی کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ جو تمہارا رب ہے, جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے, جو تمہاری دماغی جسمانی مادی روحانی صلاحیتوں کی پرورش کرنے والا ہے, جو تمام نعمتوں کو مہیا کرنے والا ہے. بس کون عقل مند ہے جو ایسے طاقتوں کے مالک خدا اور ایسی نعمتیں مہیا کرنے والے خدا کا کسی کو شریک بنائے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں اور شریک بناتے ہیں, گہرائی میں جا کر شرک کے مفہوم کو نہیں سمجھتے, اور ایسے عظیم خدا کے مقابلے پر خدا کھڑے کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. ہر زمانے میں ہر حالت میں لوگوں میں یہ حالت پیدا ہوتی رہی ہے. اسی لیے انبیاء سب سے پہلے جب آتے ہی شرک کی تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں, خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلاتے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود کارساز جاننا ایک ناقابل عفو گناہ ہے, یعنی یہ معاف نہیں ہوگا. ان شرک لظلم عظیم لا یغفر ان یشرک بہ. یہاں شرک سے ہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے, بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے. دنیا میں جو بہت ساری جن سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے ان کی طرف توجہ ہو جائے, اسی کا نام ہی شرک ہے. اور معاصی کی مثال یعنی گناہ جو ہیں عام گناہ, ان کی مثال تو حکے کی سی ہے کہ اس کو چھوڑ دینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور مشکل بات نظر نہیں آتی, مگر شرک کی مثال افیم کی سی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کو چھوڑنا محال ہو جاتا ہے. پھر ہمیں توجہ دلاتی ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مزید گہرائی میں جا کے بتایا آپ نے کہ شرک تین قسم کا ہے. اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی, درخت پرستی وغیرہ کی جاوے, درختوں کی پوجا بھی کرتے ہیں بعض لوگ, یہ سب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے. دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جائے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, یہ بھی شرک ہے. تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے. ایک مومن ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. فرمایا کہ موٹے شرک میں تو آج کل اس روشنی اور عقل کے زمانے میں کوئی گرفتار نہیں ہے, یعنی درختوں کی پوجا کریں یا بس ایسے جو پہلی قسم ہے. البتہ اس مادی ترقی کے زمانے میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ گیا, اسباب پر انحصار, چیزوں پر انحصار, لوگوں پر انحصار, یہ بہت زیادہ ہو گیا. اس اسباب میں جیسا کہ میں نے کہا لوگوں پر بھی انحصار ہے, دولت پر اور سامان پر انحصار ہے, اپنے جہاں کام کر رہے ہیں ان کے مالکوں پر انحصار ہے, بعض خوشامد کر رہے ہوتے ہیں افسروں کی اپنے. جب یہ حالت ہو جائے کہ اسباب پر یا کسی ذات پر زور سے زیادہ انحصار ہو جائے تو پھر انسان اس مقصد کو بھول جاتا ہے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انتہا درجہ تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جائے تو وہ معبود ہو جاتا ہے. پھر جب ایک شخص سمجھے کہ اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے تو پھر وہ خدا کے مقابلے پر آ جاتا ہے, پھر ایسی چیز بن جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے, اس کے ساتھ تعلق بھی عبادت بن جاتا ہے, اور عبادت کے لائق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی جنوں انسان کی پیدائش کی غرض عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں یعنی اے لوگو تم اس خدا کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, یعنی اس کو اپنے کاموں کا کارساز سمجھو, جو اتنے بھی تمہارے کام ہیں ان کو کرنے والا, ان کی تکمیل کرنے والا, ان کی انتہا تک پہنچانے والا, کامیابی دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہے. یہ ہے خدا تعالیٰ کی پرستش اور عبادت, اور اس پر توکل کرو. پھر فرمایا یعنی اے لوگو اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا. عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے, اسی سے دل لگاؤ. باقی خدا جو ہیں, باقی معبود جو ہیں دنیا کے, انہوں نے ختم ہو جانا ہے. زندہ رہنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے, اس لیے اسی سے دل لگاؤ. فرماتے ہیں کہ پس ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھا جائے. اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہی کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے. بت پرستی کی یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے سجدہ کرے. حد سے زیادہ پیار محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اس خدا واحد لا شریک کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا. چاہیے کہ تم اس قادر و توانا سے ڈرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق مہیا تمہارے لیے پھلوں میں سے طرح طرح کے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے پیدا کیے. سو تم دیدہ و دانستہ انہی چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ جو تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں عبادت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے, یعنی پیدائش کا مقصد عبادت ہے جیسا کہ پہلے آیت آ چکی ہے. فرماتے ہیں کہ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے. عرب کہتے ہیں مورن محبت جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں. اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر نہ ہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو, اسی کا نام عبادت ہے. چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے, اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں. بس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا. میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشو نما پائیں گے. اگر دل صاف ہو جائے, خالص دن خدا تعالیٰ کی خاطر سب کچھ کرنے لگ جاؤ, اسی کو سب کچھ سمجھو, اسی پر انحصار کرو, تو پھر اس میں خدا نظر آتا ہے اور اس میں پھر خدا تعالیٰ کی محبت کے درخت نشو نما پائیں گے, اور وہ اسمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو اکولہا دائم ان کے مستاق ہوں گے. پھر دوسری جگہ آپ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی کہ حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجوز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خاص حالت میں عاجزی اور انکساری سے کھڑا اسی وقت انسان ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ایک خاص ذاتی تعلق اور محبت ہو, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور محبت فرمایا, اور محبت سے مراد یک طرفہ محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں. جب انسان ایسی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا جواب ملتا ہے. تا بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے انسان پر گرتی ہے اور جو اس وقت اس انسان کے اندر سے نکلتی ہے, بشریت کی کمزوریوں کو جلا دیں اور دونوں مل کر تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں. یعنی جب بجلی انسان پر گرتی ہے گرج چمک والی, تو وہ جل جاتا ہے انسان, خاک ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ محبت جو ہے ایسی محبت ہونی چاہیے, ایسی آگ ہونی چاہیے, ایسی تپش ہونی چاہیے, رمضان کے مہینے کی بھی ایک معنی تپش اور گرمی ہے, کہ جو انسانی کمزوریاں ہیں بد آتے ہیں ان سب کو جلا دے اور تمام وجود پر روحانیت کا قبضہ ہو جائے. یہ ہے مقصد انسان کا, اور یہ ہے مقصد جس کے لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں سے گزارا جاتا ہے. بس یہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کا ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے. اور جب یہ معیار حاصل ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے, تو پھر تمام قسم کے شرکوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ایسی بات کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اس کی محبت ہمیں قائم ہو اور وہ دائمی محبت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو. یہ ترتیب بھی وہ قدرتی ترتیب ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد اس دنیا میں والدین ہی ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. غریب سے غریب والدین بھی اپنے دائرے میں یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی صحیح پرورش ہو, اس کے لیے وہ بے شمار قربانیاں بھی کرتے ہیں عموماً. بس فرمایا کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو. ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ كِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی تمہارے رب نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو. وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, یعنی تمہارے رب نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نیز یہ کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر تیری زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو انہیں ان کی کسی بات پر ناپسندی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ بعض دفعہ شکایات آ جاتی ہیں، جاہل بچوں کے ماں باپ کی طرف سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے بچوں کے ماں باپ کی طرف سے، کہ بچے ناخلف ہیں، نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کرتے بلکہ ظلم کرتے ہیں۔ بعض بہنیں اپنے بھائیوں کے متعلق لکھتی ہیں کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لینے سے بھی نہیں چکتے، خاص طور پر ماں باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے جب ایسے معاملات آئیں جہاں جائیداد کا معاملہ ہو۔ والدین کی زندگی میں بچوں کو جب جائیداد کی طرف توجہ پیدا ہو جائے ماں باپ کی، اس وقت یہ بدتمیزیاں بھی شروع ہوتی ہیں، اور جب والدین اپنے بچوں کو جائیداد دے دیتے ہیں تو پھر ان سے اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی والدین جو جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، بعض ایسے بچے بھی ہیں ان کو دینے، اور یہ مثالیں ایسی موجود ہیں ہمارے اندر بھی کہ جب پھر والدین در بدر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی، اس ملک میں بھی، آزادی کے نام پر وہ بچے جو نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ بدتمیزی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تعلیم جو ماں باپ کا احترام نہیں سکھاتی، کیونکہ یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بچے آزاد ہیں ایک عمر کو پہنچ کے، یا یہ آزادی جو یہاں بچوں کو ہے جو حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتی، یا ماں باپ کی عزت قائم نہیں کرتی، یہ تعلیم اور ترقی نہیں ہے بلکہ یہ جہالت ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، جو خوبصورت تعلیم ہے، کہ ماں باپ سے احسان کا سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اف تک نہ کرو، یہ احترام قائم کرتی ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ احسان سے اتارنے کی تعلیم دیتی ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل کرو جو بہترین ہو، ورنہ ماں باپ کا احسان کا بدلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتار ہی نہیں سکتے۔ اس احسان کے بدلے کے لیے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے لیے یہ بھی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے میری رحم کرتے ہوئے پرورش کی تھی میری۔ بس یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو اسلام ایک مسلمان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں سکھاتا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ معیار ہیں جو ایک مسلمان کا اپنے والدین کے لیے معیار ہے جو ایک مسلمان کا اپنے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دعا صرف زندگی کی دعا نہیں ہے بلکہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو زندگی میں دعا ہے کہ جو ہماری طرف سے کمی رہ گئی ہے اس کمی کو جس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور اپنے خاص رحم میں رکھے، دوسرے اس رحم کا سلسلہ اگلے جہان تک بھی جاری رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ پہلے یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اگلا حکم کہ والدین سے احسان کرو۔ فرمایا کہ حقیقت میں ایک ایسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے، اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسا متکفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناتوام مخلوق کی خبرگیری کے لیے دو محل پیدا کر دی ہیں، اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا ان میں ڈال دیا ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے. یہاں فرق بہرحال پیدا ہے. اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء نہ ہو, کوئی فرد بشر, خاص دوست ہو یا کوئی برابر درجے کا ہو یا کوئی حاکم ہو, کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے, یعنی ان کی پرورش کے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فلا تقلهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, یعنی اپنے والدین کو بیزاری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگی کا لحاظ نہ ہو. اس آیت کے مخاطب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے. یعنی گو آن سلم مخاطب کیا گیا ہے, لیکن اصل میں امت مخاطب ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خرد سالی میں فوت ہو چکے تھے. اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبے کا لحاظ رکھ, تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے. اور اسی کی طرف یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی تیرے رب نے چاہا ہے کہ تو فقط اسی کی بندگی کر اور والدین سے احسان کر. اس آیت میں بت پرستوں کو جو بت کی پوجا کرتے ہیں سمجھایا گیا ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہے اور بتوں کا تم پر کچھ احسان نہیں ہے, انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور تمہاری خرد سالی میں وہ تمہارے متکفل نہیں تھے. اور خدا جائز رکھتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے تو یہ حکم دیتا کہ تم والدین کی بھی پرستش کرو, کیونکہ وہ بھی مجازی رب ہیں. اور ہر ایک شخص تباً یہاں تک کہ درند چرند بھی اپنی اولاد کو ان کی خرد سالی میں یعنی چھوٹے ہوتے ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. پس خدا کی ربوبیت کے بعد ان کی بھی ایک ربوبیت ہے, اور وہ جوش ربوبیت کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, یعنی کہ وہ جو پالنے کا جوش ہے, بچوں کی طرف نگہداشت کا جوش ہے, بچوں سے محبت اور پیار ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ طرف دیا گیا ہے. بس یہ وہ مقام ہے جو والدین کا ہے, جسے ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں ملے اس کی ناک, مٹی میں ملے اس کی ناک. یہ الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائے, یعنی ایسا شخص بدقسمت اور قابل مذمت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کون سا وہ شخص ہے, آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. پھر اگلا حکم جو ہے ان آیات میں, اس نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاک, کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس کے بھی کئی معنی ہیں. یہاں قرآن کریم کے احکام کی ایک اور خوبصورتی بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلے اولاد کو کہا کہ تم نے والدین کی خدمت کرنی, ان سے احسان کا سلوک کرنا, ان کی کسی بات پر بھی اف نہیں کرنا. انسان کو اعتراض تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی بات بری لگے, تو فرمایا کہ کوئی بات والدین کی بری بھی لگے تب بھی تم نے جواب نہیں دینا, بلکہ اس کے مقابلے پر بھی تمہاری طرف سے رحم اور اطاعت کا اظہار ہونا چاہیے. اب والدین کو حکم ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو, کوئی امر اس تربیت میں مانے نہ ہو, غربت بھی اس میں حائل نہ ہو. بس یہ والدین پر فرض کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا خیال رکھو کہ وہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے مردہ نہ ہو جائیں, ان کی صحت کی طرف توجہ نہ دے کر انہیں قتل نہ کرو. بعض ناجائز بچتیں کر کے ان کی صحت برباد نہ کرو. بس ماں باپ کو جب ربوبیت کا مقام دیا گیا ہے تو بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ان پر فرض کیا گیا، بچوں کو معاشرے کا بہترین حصہ بنانا ماں باپ پر فرض کیا گیا، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ اولاد کے قتل کے مترادف ہے۔ کوئی عقل کرنے والا انسان جو ہے، عقل رکھنے والا، ظاہری طور پر تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا، سوائے چند سر پیروں کے، یا وہ جو خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، جن کی صرف اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جن کی مثالیں یہاں ملتی رہتی ہیں، ذکر ان کا وقتاً فوقتاً اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو قتل کر دیا، یا پھر ایسے واقعات حری ممالک میں بھی ہوتے ہیں کہ ماں یا باپ نے بچوں سمیت اپنے آپ کو جلا لیا بعض حالات سے تنگ آ کر، تو وہ ایک انتہائی مایوسی کی کیفیت ہے اور جنونی حالت ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس کے آیت کے مختلف معنی ہیں، قتل کے مختلف معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت نہیں کر رہے، ان کی تعلیم پر توجہ نہیں ہے، تو بھی ان کا قتل کرنا ہے۔ بعض لوگ اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، بھول جاتے ہیں انہیں، جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ شکایات اب جماعت میں ہی پائی جاتی ہیں۔ مائیں شکایت کرتی ہیں کہ باپ باہر رہنے کی وجہ سے، کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے، گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں پر توجہ نہیں دیتے اور بچے بگڑتے جا رہے ہیں، خاص طور پر جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں، جوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں باپ کی توجہ اور دوستی کی ضرورت ہے۔ پہلے کئی دفعہ اس طرف توجہ دلا چکا ہوں میں، ورنہ باہر کے ماحول میں وہ غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں، اور یہ بچوں کا اخلاقی قتل ہے۔ باپ بے شک 100 تاویلیں پیش کریں کہ ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کمائی کا کیا فائدہ، اس دولت کا کیا فائدہ جو بچوں کی تربیت خراب کر رہی ہے، اور پھر اگر یہ دولت چھوڑ بھی جائیں تو پھر کیا پتہ ہے بچے اسے سنبھال بھی سکیں گے کہ نہیں، دولت بھی ختم ہو جائے گی اور بچے بھی۔ پھر اس کی صورت یہ بھی ہے ایک، اور یہ مغربی ممالک میں بھی پھیل رہی ہے، ہمارے جماعت میں بھی، کہ مائیں بھی کاموں پر چلی جاتی ہیں یا گھروں پر پوری توجہ نہیں دیتی، ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، عموماً کام ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ نوکریاں کر رہی ہیں، بچے اسکولوں سے گھر آتے ہیں تو انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماؤں کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات کے لیے کمائی کرتی ہیں، لیکن ایسی بھی ہیں بہت ساری تعداد میں جو اپنے اخراجات کے لیے یہ کمائی کر رہی ہوتی ہیں، اور جب تھکی ہوئی کام سے آتی ہیں تو بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ یوں بچے بعض دفعہ عدم توجہ کی وجہ سے، احساس کمتری کی وجہ سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ایسی بیویاں اور مائیں بھی ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جن کے خامد نکمے ہیں، اور خامدوں کی نکمے پن کی وجہ سے مجبور ہوتی ہیں کہ کام کریں۔ بس ایسے خامدوں کو اور ایسے باپوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے کہ اپنے نکمے پن کی وجہ سے اپنی اولاد کے قتل کا موجب نہ بنے۔ پھر خامد اگر اپنی بیویوں کو مناسب خیال نہیں رکھ رہے تو یہ بھی ایک قتل ہے۔ حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ حمل کے دوران اگر عورت کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو اولاد بھی کمزور ہو رہی ہے، تو یہ بھی قتل ہے اولاد کا۔ پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ غربت کے خوف سے فیملی پلاننگ کرنا یا بچوں کی پیدائش کو روکنا. بچوں کی پیدائش کو صرف ماں کی صحت کی وجہ سے روکنا جائز ہے. یا بعض دفعہ ڈاکٹر بچے کی حالت کی وجہ سے یہ مشورہ دیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں اور بچہ ضائع کرنے کہتے ہیں کیونکہ ماں کی صحت داؤ پر لگ جاتی ہے, اس لیے وہ جائز ہے. بچے کو ضائع کرانا اس صورت میں, لیکن غربت کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ نون عرض کو کہوں وہ یا ہوں, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا قتلا ہوں کانا خطن کبیرہ, کہ یہ قتل بہت بڑا جرم ہے. بس سچے مسلمان جو ہیں, پکے مسلمان جو ہیں, کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو کبیرہ گناہ کی بات نہیں, بس اپنے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں. بس ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے ان لوگوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں, ان کو وقت دیں, ان کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں, ان کو جماعت سے ساتھ کے ساتھ جوڑنے کی طرف توجہ دیں. اپنے گھروں میں ایسے ماحول پیدا کریں کہ بچوں کی نیک تربیت ہو رہی ہو, بچے معاشرے کا ایک حصہ, نیک اچھا حصہ بن کر ملک و قوم کی ترقی میں حصہ لینے والے بن سکیں, ان کی بہترین پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری بہرحال والدین پر ہے. بس والدین کو اپنی ترجیحات کے بجائے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچوں کی تربیت کا کام صرف عورتوں کا ہے, اور نہ مائیں صرف یہ باپوں کی ذمہ داری ڈال سکتی ہیں. یہ دونوں کا کام ہے, اور بچے ان لوگوں کی صحیح پرورش پاتے ہیں جن کی پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہو, دونوں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں ان ملکوں میں دیکھ لیں, طلاقوں کی وجہ سے سنگل پیرنٹس بچے کافی تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں. جن سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سکولوں کی انتظامیہ بھی تنگ آئی ہوتی ہے, پولیس بھی تنگ آئی ہوتی ہے ان سکولوں کے ارد گرد کے ماحول میں. جرائم پیشہ لوگ بھی ایسے ہی بچوں میں شامل ہیں, جرائم پیشہ لوگوں میں ایسے اس قسم کے بچے ہی شامل ہوتے ہیں جو شروع سے ہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی صحیح توجہ نہیں جن کو مل رہی ہوتی ہے. یہاں میں یہ قابل فکر بات بھی اس ضمن میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی طلاقوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس لیے بچے بھی برباد ہو رہے ہیں. بعض دفعہ طلاقیں شروع میں ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ کئی سال بعد بچوں کی پیدائش کے بعد. تو ماں اور باپ دونوں کو اپنی اناؤں اور ترجیحات کے بجائے بچوں کی خاطر قربانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین بیان ہوئے ہیں, باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کروں گا.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.